السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں توبہ کیوں نہیں کرتا. حصہ اول, تالیف محمد بن صالح المنجد, اردو کالب حافظ سعید الرحمان ثناء اللہ خان. یہ کتاب آپ کی خدمت میں قرطبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 03-21-21-38-225. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقدمہ. اے میرے بھائی, اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہر مؤمن اور مسلمان کو یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی نے اپنے گنہگار بندوں کو اخلاص کے ساتھ پکی سچی توبہ کرنے کا حکم دیا ہے. چنانچہ اللہ تعالی فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, سورۃ التحریم آیت نمبر 8. اے لوگو, جو ایمان لائے ہو, بارگاہ الہی میں توبہ کرو, خالص سچی توبہ. اللہ رب العزت بہت رحیم و کریم ہے کہ جس نے گرام کاتبین کے لکھنے سے پہلے بھی ہمیں توبہ کرنے کے لیے ایک مہلت عطا فرمائی ہے. نبی رشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, ان صاحب الشمالی لیرفع القلم ست ساعات عن العبد مسلم المخطی فإن ندم واستغفر اللہ منها القاها وإلا كتب واحدة. بائیں طرف والا فرشتہ خطا کار مسلمان کی غلطی لکھنے سے 6 گھڑیاں قلم روکے رکھتا ہے. اگر وہ اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور بخشش کی درخواست پیش کر دے تو فرشتہ کچھ نہیں لکھتا, ورنہ ایک برائی لکھ دی جاتی ہے. توبہ کی دوسری مہلت غلطی لکھے جانے سے موت آنے تک ہے. عصر حاضر میں لوگوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کے پکڑ سے بے خوف ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے وہ شب و روز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت میں مصروف ہیں, اور ان کے نزدیک ان گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں, بلکہ آپ اکثر ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو صغیرہ گناہوں کو معمولی اور حقیر سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر ان میں سے بعض یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اجنبی عورت کو دیکھنے یا اس سے ہاتھ ملانے, مصافحہ کرنے میں کیا حرج ہے. ایسے لوگ دین اسلام کے بارے میں زبان دراز اور اس کا استہزاء اڑاتے نظر آتے ہیں. یہ لوگ غیر محرم عورتوں کی تصاویر اخبارات و جرائد ذرائع ابلاغ جیسے ٹی وی وی سی آر وغیرہ میں بہت غور سے دیکھتے ہیں. جب انہیں اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ یہ کام حرام ہے تو نہایت تضحیکانہ انداز میں پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتلائیں اس کام میں کس حد تک برائی اور قباحت ہے, کیا یہ گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ. ان حالات میں صحیح بخاری کے دو آثار کو سامنے رکھ کر سامنے کی سنگینی کا جائزہ لیا جائے تو اصل حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, انکم لتعلمون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر ان كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. تم لوگ کچھ ایسے اعمال کر بیٹھتے ہو جو تمہاری نگاہ میں بال سے بھی زیادہ باریک ہیں, جبکہ ہم انہیں رسول کے زمانے میں موبقات یعنی ہلاک کرنے والے کام شمار کرتے تھے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ان المؤمن یرى ذنوبه انه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على انفه فعال به هكذا اي بيده فوق انفه. مؤمن گناہوں سے اس طرح ڈرتا ہے گویا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور اسے خطرہ ہے کہ یہ پہاڑ کہیں اس کے اوپر ہی نہ آ گرے. فاسق و فاجر آدمی گناہوں کو یوں سمجھتا ہے کہ جیسے ایک مکھی ہو جس کی ناک پر بیٹھ گئی ہو. پھر راوی حدیث نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ اس نے اس طرح کر کے اس مکھی کو اڑا دیا ہے. وہ لوگ جو گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں وہ اس حدیث میں صغیرہ گناہوں کے متعلق وارد ہونے والی وعید پڑھ لینے کے بعد معاملے کی نزاکت کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس قدر معاملہ سنگین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایاکم ومحقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاز بعود وجاز بعود حتى حملوا من ذبحوا به خبزهم وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. حقیر سمجھے جانے والے گناہوں سے بچو. حقیر سمجھے جانے والے گناہوں کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جو ایک وادی میں پڑاؤ کریں تو ایک آدمی ایک لکڑی اٹھا لیا اور دوسرا آدمی بھی لکڑی اٹھا لایا, یہاں تک کہ اتنی لکڑیاں جمع ہو گئیں کہ ان سے انہوں نے اپنی روٹیاں پکائیں. اور گناہوں کو معمولی سمجھنے والے پر جب مواخذہ کیا جاتا ہے تو وہ گناہ اسے تباہ کر دیتے ہیں. ایک دوسری روایت میں ہے, ایاکم محقرات الذنوب فانہن یجتمعن علی الرجل حتی یہلکنا, معمولی گناہوں سے بچتے رہو کیونکہ وہ آدمی کے نامہ اعمال میں جمع ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اسے ہلاک کر دیتے ہیں. صغیرہ گناہوں کی لاپرواہی, حیا کی کمی, اللہ تعالیٰ کی ذات سے بے خوفی اور گناہ کو معمولی سمجھنا اس میں شامل ہو جاتے ہیں, اور یہ تمام کام اسے کبیرہ گناہوں سے ملا دیتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صغیرہ گناہ کو جب بار بار اور مسلسل کیا جائے تو وہ صغیرہ نہیں رہتا, اور کبیرہ گناہ پر توبہ استغفار سے وہ کبیرہ نہیں رہتا. اور جس شخص کی یہ حالت ہو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ مت دیکھو کہ گناہ کتنا چھوٹا ہے, بلکہ یہ دیکھو کہ تم کس ذات کی نافرمانی کر رہے ہو. جن لوگوں کو اپنے گناہوں پر ندامت اور احساس ہے وہ ان باتوں سے فائدہ اٹھائیں گے, وہ نہ تو اپنی گمراہی سے بے پرواہ ہیں اور نہ باطن اور بے راہ روی پر اصرار کرتے ہیں. ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کا اس فرمان پر یقین ہے, نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم, سورۃ الحجر آیت نمبر 39. اے نبی میرے بندوں کو بتلا دو کہ وہ بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں, مگر اس کے ساتھ ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے. توبہ کی شرائط. توبہ کا لفظ بہت بڑا اور وسیع ہے, اس کے معنی اور مفاہیم بہت گہرے ہیں. بعض لوگ جو گناہ کے ہاتھوں مجبور ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ توبہ بھی کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ہی گناہ پر بھی مصر رہتے ہیں, لیکن در حقیقت یہ معاملہ توبہ کی سخت منافی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, سورہ ہود آیت نمبر 3. اور یہ کہ تم اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرو اور پھر اسی کی طرف پلٹ آؤ. مندرجہ بالا آیات میں توبہ کو استغفار کے علاوہ زائد عمل کے طور پر بیان کیا ہے, جس سے اس کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ ہوتا ہے. اور اسی عمل کو بجا لانے کے لیے علماء نے قرآن و حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے چند شرائط ذکر کی ہیں. گناہ سے فوراً باز آ جائے. نمبر 2, گئے ہوئے کام گناہ پر اسے ندامت ہو. نمبر 3, مسلم ارادہ کرے کہ آئندہ یہ فرض سر انجام نہیں دوں گا. اور نمبر 4, اگر کسی پر ظلم کیا ہے یا اس کے ذمے کسی مظلوم کا حق ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اسے معاف کروا لے یا اس کا حق ادا کر دے. بعض اہل علم نے سچی توبہ کے شرائط میں چند اور فوائد ذکر کیے ہیں جنہیں ہم مثالوں سے قاری کے لیے واضح کرتے ہیں. نمبر 1, گناہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے چھوڑے, نہ کہ کوئی دنیاوی اغراض کے لیے. مثلا اس شخص پر لفظ تائب قطعاً دلالت نہیں کرتا جو گناہ اس لیے چھوڑ دے کہ اس کے کرنے سے اس کی شہرت یا شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہو یا اسے نوکری سے فراغت کا ڈر ہو, لوگوں کی باتوں کا ڈر ہو یا اسے گناہ کرنے کی قدرت ہی نہ ہو. ایسا شخص بھی قدم تائب کے زمرے میں نہیں آتا جو گناہ کو صرف اس غرض سے چھوڑ دے کہ گناہ اس کے طاقت, صحت اور حافظے پر بڑا اثر انداز ہو رہا ہو. جیسا کوئی زانی زنا کا مرتکب زنا صرف اس لیے چھوڑ رہا ہو کہ اسے اس کی قوت اور حافظے میں فرق اور مہلک بیماریوں کا خطرہ ہے. ایسا شخص بھی قطن تائب کے زمرے میں نہیں آتا جو گناہ کو صرف اس غرض سے چھوڑ دے کہ گناہ اس کی طاقت, صحت اور حافظے پر برا اثر انداز ہو رہا ہو. جیسے کوئی زانی زنا کا مرتکب زنا صرف اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ اس کی قوت اور حافظے میں فرق اور مہلک بیماریوں کا خطرہ ہے. جو شخص چوری صرف اس لیے چھوڑ دے کہ اس کو گھر میں داخل ہونے اور تجوری نہ کھلنے یا پھر پولیس یا چوکیدار کے آنے کا ڈر ہو, توبہ کرنے والوں کی فہرست سے یہ خارج ہے. ہم اسے بھی ہر کس ٹائپ کا نام نہیں دے سکتے جو رشوت صرف اس وجہ سے نہیں لیتا کہ اسے انسداد رشوت ستانے کا خوف ہو. اس طرح وہ شخص سچا ٹائپ نہیں جو افلاس کے مالے شراب اور نشاور اشیاء سے دور رہے یا چھوڑ دے, اور نہ ہی وہ آدمی اپنی سچی توبہ میں سچا ہے جو خارجی رکاوٹ یعنی غلط کام کرنے پر جسمانی طور پر قادر نہ رہا ہو. مثلا زانی جو کہ زنا میں اتنا بڑا کہ اب نامرد ہو کر بیٹھ گیا, چور کے ہاتھ نہ رہے, اور جھوٹ بولنے والا اتنا شدید بیمار پڑا کہ فالج نے اس پر حملہ کر دیا اور بولنے سے قاصر ہو گیا. مندرجہ بالا صورتوں میں وہ سچی توبہ کرنے والا نہیں, بلکہ توبہ کرنے والے کو نافرمانی کی خواہش اور غلط کاموں پر شرمندگی ہو, حتیٰ کہ اس کے دل میں گناہ کرنے کی تمنا ہی ختم ہو جائے. اور ایسے شخص ہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, الندم توبہ, دلی ندامت کا نام توبہ ہے. اسی لیے صرف سچے دل سے کتنی کام کی تمنا کرنے والے کا درجہ اللہ تعالیٰ نے عملاً اس کام کے کرنے والے کے برابر رکھا ہے, خواہ وہ نیک ہو یا برا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انما الدنیا لأربعة نفر, عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيتي فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزق الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيتي فبذرهما سواء. ترجمہ: دنیا میں چار قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ شخص کہ جس کے پاس علم کی دولت اور مال کی ریل پیل ہے اور وہ ان کے بارے میں رب جل شانہ سے ڈرتے ہوں صلہ رحمی کرنا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق جانتا ہے تو یہ شخص انجام کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ مقام و مرتبے پر ہے. دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کو دی لیکن دوسری نہ دی، یعنی علم تو دیا مال سے محروم رکھا لیکن وہ نیت کے اعتبار سے کھڑا ہے. اسے ہمہ وقت یہی تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ اللہ اسے مال سے نوازے تو یہ بھی پہلے شخص کی طرح کام کرے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرے. چنانچہ یہ دونوں اجر میں برابر ہیں. تیسرا وہ شخص جسے مال تو ملا علم نہیں دیا گیا اور بنا سوچے سمجھے مال کو اڑاتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، اس معاملے میں اسے نہ اللہ کا خوف ہے اور نہ ہی صلہ رحمی کی فکر. اس آدمی کا مقام بدترین ہے. چوتھا شخص وہ ہے جسے اللہ نے مال و دولت نوازا نہ علم سے اور اس کے خیال میں اس درجے کے ہوں کہ کہتا ہے اگر اللہ مجھے مال دے دیتا تو میں اس تیسرے شخص کی طرح خرچ کرتا. ایسے شخص کی نیت کے مطابق سلوک ہوگا، چنانچہ گناہ میں یہ دونوں برابر ہیں. توبہ کرنے والا گناہ کی قباحت کو جاننے والا ہو کہ گناہ کا کیا نقصان ہو، اور گناہ ایک بری چیز ہے. یعنی صحیح اور سچی توبہ وہ ہوتی ہے جس کے کرنے کے بعد دوبارہ پچھلے گناہ کے ذہن میں آتے ہی اس کی لذت محسوس نہ ہو یا یہ کہ مستقبل میں یہ راستہ چننے کی تمنا نہ ہو. چنانچہ علامہ ابن قیم اپنی دو کتابوں الفوائد اور الدا و دوا میں گناہوں کے ان کے علاوہ اور بھی نقصانات ذکر کیے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے: علم سے محرومی، دل کا پریشان ہونا، معاملات کا الجھنا، بدن کی کمزوری، نیک کاموں کی توفیق سے محرومی، برکت کا اٹھ جانا، دل کی تنگی، گناہوں میں اضافہ، گناہوں کا عادی ہونا، اللہ تعالیٰ کے ہاں بے دقت ہو جانا، مخلوق کے سامنے بے قدری، دل پر مہر لگ جانا، دعا کا قبول نہ ہونا، زمین اور سمندروں میں خوف و ہراس کا پھیل جانا، غیرت سے محرومی، حیا کا خاتمہ، نعمتوں کا زوال، مشکلات کی الغار اور ان کا نزول، دل پر ربط کا طاری ہونا، شیطان کے شکنجے میں رہنا، دنیا میں بدترین انجام اور آخرت میں دردناک عذاب. جب انسان کو ان گناہوں کی شدید قباحت اور نقصان کا علم ہو جائے گا تو اس کا دل ان باتوں کو تسلیم کرتے ہوئے گناہوں سے دور رہے گا. بعض بدبخت ایسے بھی ہیں جو ایک گناہ کو چھوڑ کر دوسرا گناہ اختیار کر لیتے ہیں. ان کے چند ایک اسباب ہیں: نمبر ایک، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دوسرے جرم کا گناہ کم ہے. نمبر دو، دوسری قسم کا گناہ دل کو زیادہ پسندیدہ ہے جس کی وجہ سے نفس اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے یا پھر اس میں زیادہ تسکین اور لذت میں ہے. نمبر تین، اس دوسرے گناہ تک پہنچنا نہایت آسان ہے جبکہ جس گناہ کو ترک کیا ہے وہ زیادہ محنت اور مشقت سے حاصل کیا جا سکتا تھا، اس تک پہنچنے کے لیے اسباب و وسائل میسر نہ تھے. نمبر چار، اس کے دوست و احباب اس گناہ پر ڈیرہ جمائے ہوئے ہیں، انہیں چھوڑنا اس کے لیے نہایت مشکل اور دشوار ہوتا ہے، لہذا دوستوں کا چناؤ نہایت سمجھ بوجھ سے کرنا چاہیے. نبی دشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: المرء على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس تم میں سے ہر ایک دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. نمبر پانچ، کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ مخصوص گناہ اس کے ساتھیوں اور بری مجلس میں اس کا ایک خاص مقام و مرتبہ بنا دیتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ اس نے وہ گناہ ترک کر دیا تو اس مقام و مرتبہ اور حیثیت سے محروم ہو جائے گا، لہٰذا وہ جرم کبھی اس کے لیے چھوڑنا نہایت گرا اور مشکل ہوتا ہے. جیسے فتنہ فساد پھیلانے والی جماعتوں کے بعض لیڈروں کی عادت ہوتی ہے، یہی واقعہ ابو نواز شاعر کے ساتھ پیش آیا جو کہ شراب کا رسیا تھا. جب ابو العطایہ نامی شاعر نے اس کا نصیحت کی معصیت کی حمایت کی ویسے دین کی برہمتی ہونے پر اسے ملامت کی تو اس موقع پر ابو نواس نے یہ شعر کہے، اترانی یا عطاہی تالکن تلکل ملاہی، اترانی مفدن بن نسکی عند القوم جاہی، اے عطائی شاعر تیرا کیا خیال ہے کہ میں یہ لہو لعب اور سب زندے چھوڑ دوں گا، اور کیا تو سمجھتا ہے کہ میں نیک بن کر اپنے دوستوں میں بنا ہوا مقام و مرتبہ ضائع کر دوں گا؟ نمبر تین، گناہ سرزد ہو جانے کے بعد توبہ کی طرف جلدی کرنی چاہیے، چونکہ توبہ میں تاخیر بذات خود ایک گناہ ہے، اس کے لیے الگ سے توبہ کرنی چاہیے۔ نمبر چار، توبہ کرنے والے کو چاہیے کہ اس کے دل میں توبہ کی کمی کوتاہی اور تقصیر کا احساس موجود رہے، اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ میری توبہ یقیناً قبول ہو چکی ہے، اس طرح وہ اپنی ذات نفس امارہ پر اعتماد کر بیٹھے گا اور اللہ کی پکڑ اور تدبیر سے بے خوف ہو جائے گا۔ نمبر پانچ، اگر ممکن ہو تو حقوق اللہ ادا کرے جو اس کے ذمہ باقی ہوں، مثلاً کئی سالوں سے اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو زکوٰۃ ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ ساتھ اس میں غریب و فقیر و محتاجوں کا بھی حق ہے۔ نمبر چھ، اگر اسے یہ خطرہ ہو کہ وہ اسی جگہ پر قیام پذیر رہا تو دوبارہ نافرمانی اور گناہ میں ملوث ہو جائے گا، تو وہ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلا جائے۔ نمبر سات، ایسے دوست جو اس کی نافرمانی کے کاموں میں معاونت کرتے ہیں انہیں چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانے والی شان ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سورۃ الزخرف آیت نمبر 67۔ اس دن سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے ماں سوائے ان کے جو پرہیزگار ہیں۔ اے توبہ کے طلبگار، اگر تم انہیں تبلیغ نہیں کر سکتے، نیکی کا حکم نہیں دے سکتے، تو پھر تمہارے لیے ان سے جدا ہونا، انہیں چھوڑ دینا، تعلقات ختم کر لینا، ان سے بچ کر رہنا نہایت ضروری ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا کہیں شیطان تم پر پھر سے مسلط نہ ہو جائے اور وہ لوگ برے دوست دوبارہ برائی کی طرف لے جائیں، اور شیطان ان کی طرف پلٹنے کو حسین اور آراستہ پیراستہ کر کے دکھائے، اور تیرے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میں تو کمزور ہوں، ان کے مقابلے پر نہیں ٹھہر سکتا، لہذا احتیاط کی اشد ضرورت ہے۔ اس جیسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ سابقہ دوست تعلقات کی بنا پر بہت سارے لوگ دوبارہ اس معصیت اور نافرمانی والے کاموں میں جا پڑے۔ نمبر آٹھ، جتنی بھی حرام اشیاء ان کے پاس موجود ہیں انہیں ضائع کر دیں، مثلاً نشہ آور اشیاء، آلات موسیقی، تصاویر، فحش فلمیں، ناول اور ڈرامے وغیرہ، ان سب کو توڑنا پھوڑنا یا جلا دینا چاہیے۔ نمبر نو، نیک مجالس اور نیک دوستوں کی تلاش میں سرگردہ رہیں جو اس کی پرانی محافل و مجالس پر چلیں اور برائی و نافرمانی کی طرف دوبارہ پلٹنے میں رکاوٹ ثابت ہوں۔ ذکر الہی کی مجالس میں شریک ہوں، جیسے تلاوت قرآن پاک اور علمی محافل وغیرہ۔ اپنا وقت اور صلاحیتوں کو نیک اور اچھے کاموں میں خرچ کریں، اپنے آپ کو نیک کاموں میں اتنا مصروف کر لے کہ شیطان موجود اس کو اس کا ماضی یاد نہ دلا سکے۔ نمبر دس، اپنے جسم پر توجہ دے، جو جسم حرام رزق سے پلتا رہا اب اسے نیکی اور اچھائی میں خرچ کرے، حلال کمائے تاکہ یہ جسم حلال رزق کھا کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے سکے۔ توبہ مغرب سے پہلے اور سورج مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے کر لینی چاہیے۔ غرغرہ اس آواز کو کہتے ہیں جو روح نکلتے وقت جان سے نکلتی ہے۔ نبی رشان علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جو شخص جان کنی کے وقت سے پہلے اللہ کے حضور توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، جو شخص مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ عظیم اور بے مثال توبہ۔ اب ہم اس امت کے ابتدائی اور عظیم دور یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی توبہ کے چند نمونے پیش کرتے ہیں۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، معاذ بن مالک السلمہ رضی اللہ عنہ نبی رشان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، میں زنا کر بیٹھا ہوں، مجھے خواہش ہے کہ آپ مجھے اس گناہ سے پاک کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس لوٹا دیا۔ دوسرے دن پھر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے انہیں دوبارہ واپس بھیج دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوم کے پاس ایک اپنی بھیجا اور ان سے پوچھا، کیا تمہارے علم کے مطابق ماس کی عقل میں کوئی فطور اور خرابی تو نہیں یا کوئی ایسی بات جسے تم ناپسند کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے علم کے مطابق وہ کامل عقل والا ہے، ہمارے دیکھنے میں وہ تندرست اور صحیح سلامت ہے۔ ماس تیسری بار پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی قوم کی طرف ایک آدمی بھیجا اور ان سے ماس کے متعلق پوچھا، انہوں نے کہا، نہ تو اس کے کردار میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی اس کی عقل میں کوئی فطور ہے۔ چنانچہ چوتھی بار ماس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے گھڑا کھدوایا، لوگوں کو رجم کا حکم دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کو سنسار کر دیا گیا۔ بیان کیا جاتا ہے، پھر غامد کی عورت دربار رسالت میں حاضر ہوئی اور اس نے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زنا کی مرتکب ہوئی ہوں، مجھے اس گناہ سے پاک کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی واپس لوٹا دیا۔ دوسرے دن دربار رسالت میں حاضر ہو کر اس نے پھر وہی درخواست کی اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے واپس کیوں لوٹاتے ہو؟ شاید آپ مجھے اس طرح پھر بھیج رہے ہیں جیسے ماس کو بھیجا تھا۔ اللہ کی قسم، میں تو حملہ ہو چکی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سننے کے بعد فرمایا، تب تو سزا نافذ نہیں ہو سکتی، جاؤ ولادت کے بعد آنا۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ جب اس کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا تو وہ اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر لائی اور عرض کیا، میں اس بچے کو جنم دے چکی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اس بچے کو لے جاؤ اور دودھ پلاؤ، یہاں لے کر تم اس بچے کا دودھ چھڑا دو۔ دودھ چھڑانے کے بعد دو بچے کو لے کر حاضر ہوئی۔ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے اس کا دودھ چھڑوا دیا اور اب یہ کھانا کھانے لگا ہے۔ نبی رشان صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے ایک شخص کے حوالے کیا، پھر اس غامدہ عورت کے رجم کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کے سینے تک گھڑا گھودا گیا اور آپ کے فرمان پر لوگوں نے اسے سنسار کر دیا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور ایک پتھر اس غامدی عورت کے سر پر مارا تو خون کے چھینٹے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے چہرے پر آ پڑے۔ انہوں نے اس خاتون کو گالی دی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، محلن یا خالد، والذی نفسی بیدی لقد تابت توبۃ لو تاب صاحب مقت لو فر لو۔ خالد، رک جاؤ، جلدی نہ کرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ناجائز ٹیکس عمدہ ٹیکس لینے والا بھی ایسی توبہ کرتا تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی اور اس کی بخشش ہو جاتی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے اسے رجم کیا اور پھر اس پر نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد تابت توبۃ لو قسمت بین سبعین من اہل المدینہ وسعتہم هل وجدت شیئا افضل من ان جازت نفسها للہ عز وجل۔ یقیناً اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، اگر مدینہ کے 70 آدمیوں پر تقسیم کی جائے تو ان سب کے لیے کافی ہوگی اور انہیں بخش دیا جائے گا۔ کیا تم نے اس سے بھی افضل توبہ دیکھی ہے کہ اس عورت نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر دی؟ توبہ پچھلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کی بات کی کیا گارنٹی ضمانت ہے کہ اگر میں توبہ کر لوں تو اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دیں گے؟ میں استقامت کی راہ پر چلنے کا شوق اور رغبت رکھتا ہوں، لیکن میرا ضمیر مجھے تردد میں ڈال دیتا ہے۔ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور معاف کر دیں گے تو میں ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر توبہ کر لوں۔ میں ایسے شخص سے کہتا ہوں کہ جو خٹکا ڈر اور احساس آپ کو ہے، یہ آپ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بھی چند ایک کو ہوا تھا۔ اگر آپ جیل کی دو روایت پر صدقے دل سے غور کریں تو انشاءاللہ آپ کے دل میں جو وہم ہے وہ دور ہو جائے گا۔ سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اپنا قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، فلما جعل اللہ الاسلام فی قلبی اتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت ابسط یمینك فلأبايعك فبسط یمینه قال فقبضت یدی قال ما لك یا عمر قال قلت اردت ان اشترط قال تشترط بماذا قلت ان یغفر لی قال اما علمت ان الاسلام یهدم ما کان قبله وان الہجرۃ تهدم ما کان قبلها وان الحج یهدم ما کان قبله۔ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں بیعت کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو، تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کہ میں بیعت ایک شرط پہ رکھنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری کیا شرط ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میرے پچھلے تمام گناہوں کی بخشش ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمرو تجھے کیا معلوم نہیں کہ اسلام سابقہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور ہجرت سابقہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے اور حج بھی سابقہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان ناسا من اہل الشرک قتلوا فاکثروا وزنوا فاکثروا واتوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا ان الذي تقول وتدعو الیہ لحسن ولو تقبلنا ان لما عملنا کفارۃ فنزل. مشرکین میں سے کچھ لوگوں نے بہت زیادہ قتل کیے تھے اور کثرت سے زنا کیا تھا. یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آپ جو بات کہتے ہیں اور جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ بہت اچھی ہے, بس آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم نے آج تک جو برے اعمال کیے ہیں ان کا کفارہ کیا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا. سورۃ الفرقان آیت نمبر 68. اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے اور نہ وہ کسی ایسے شخص کو قتل کرتے ہیں جسے قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے مگر جسے قتل کرنا حق ہے, اور وہ نہ زنا کرتے ہیں, اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ گناہ کی سزا پائے گا. اور یہ آیت بھی نازل ہوئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. سورۃ الزمر آیت نمبر 53. آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر گناہ کر کے زیادتی کر چکے ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا, بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر دیتا ہے, یقیناً وہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے گا؟ ممکن ہے کہ آپ کہیں میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے گناہ بہت زیادہ ہیں, میں نے ہر قسم کی برائی کا ارتکاب کیا ہے, وہ گناہ جو انسان سوچ سکتا ہے یا اس کی سوچ سے باہر ہے میں نے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لمبا پیریڈ جس میں میں نے اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور نافرمانی کی ہے وہ ناقابل معافی ہے. کیا اللہ تعالیٰ مجھ جیسے گنہگار اور خدا کا کے گناہ معاف کر دے گا؟ اے میرے محترم مکرم بھائی, یہ مشکل اور پریشانی صرف آپ کو درپیش نہیں بلکہ وہ تمام لوگ جو توبہ کرتے ہیں ان میں سے اکثر کو یہ مشکل پیش آتی ہے. میں ایک نوجوان کا واقعہ بطور مثال پیش کیے دیتا ہوں. یہ واقعہ اس کی زبانی سنیے. اس وقت میری عمر 17 سال تھی, جوانی کے ابتدائی ایام تھے اور میں مختلف برائیوں کا شکار ہو گیا. میرے چھوٹے بڑے گناہوں کی لمبی چوری فہرست ہے. میں چھوٹے بڑے متعدد افراد کے ساتھ اس طرح کے دھندے میں ملوث رہا, یہاں تک کہ میں نے ایک معصوم اور کم عمر بچے کے ساتھ جاتی کی اور اس کی عزت کو داغدار کیا اور کئی بار چوری بھی کر چکا ہوں. اس کے بعد کہا کہ میں نے اب اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر لی ہے, رات کو تہجد پڑھتا ہوں, ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں اور ہر صبح کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہوں. کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ مسلمانوں کے لیے ایک کلیہ قاعدہ یہ ہے کہ وہ تمام مسائل احکام اور مشکلات کا حل جاننے کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف رجوع کریں. جب ہم کتاب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہماری رہنمائی کرتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ. سورۃ الزمر آیت نمبر 53-54. آپ فرما دیں کہ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو جو گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم و زیادتی کر چکے ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا, بلا شبہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے, لہذا تم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کی فرما بردار بن جاؤ. یہ اس مذکورہ مشکل کا زبردست حل ہے جو اس قدر واضح ہے کہ مزید توضیح کی ضرورت نہیں. البتہ جن کو یہ احساس پریشان کر رہا ہے کہ اتنے زیادہ گناہ کیسے معاف ہوں گے تو اس احساس کی کئی ایک وجوہات ہیں جو جن بیان کی جاتی ہیں. نمبر ایک, بندے کو اپنے پروردگار کی وسعت رحمت پر یقین نہیں. نمبر دو, ہمارے ایمان میں کمزوری اور نقص ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ واقعتاً سب گناہوں کو بخشنے پر قادر ہے. نمبر تین, قلبی اعمال میں سے سب سے اہم کام اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا ہے جبکہ ہماری اس امید میں بہت ضعف ہے. توبہ سے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں, اس بات کا ہمیں صحیح اندازہ نہیں. اس کمزور شعور اور ناقص احساس کی بدولت پیدا ہونے والی الجھنوں کا حل مندرجہ ذیل صورتوں میں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کس قدر وسیع ہے اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں موجود ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے۔ اس کی بات کی وضاحت کے لیے درجہ ذیل حدیث قدسی کافی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من علم انی ذو قدرۃ علی مغفرۃ الذنوب غفرت له ولا ابالی ما لم یشرک بی شیئا، جسے یقین ہو گیا کہ میں گناہ معاف کرنے پر قادر ہوں، میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں اور مجھے قطعاً پرواہ نہیں بشرطے کہ اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وذالک اذا لقی العبد ربہ فی الآخرہ، البتہ اس مقصد کی حقیقت اس جگہ سامنے آئے گی جب بندہ قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اور تیسری بات کا علاج ذیل کی حدیث قدسی میں موجود ہے، یبن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، یبن آدم لو بلغت ذنوبک انان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، یبن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرا، اے آدم کے بیٹے، تو جب بھی مجھ سے دعا کرے اور مجھ سے گناہ معاف کرنے کی امید رکھے تو تیرے جتنے بھی گناہ ہوں گے میں بخش دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخشش دوں گا اور مجھے اس کی پرواہ نہیں، اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر گناہ کر لے آئے گا پھر مجھے اس حال نہ ملے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، میں اتنی مقدار میں تجھے بخشش سے نواز دوں گا۔ آخری اشکال کال نبی رضوان علیہ السلام کی اس حدیث میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کما لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس کے باوجود اگر کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ اس کے گناہ اس قدر زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا، تو اس کے ذہنی سکون اور تسلی کے لیے ہم آئندہ صفحے پر حدیث بیان کیے دیتے ہیں۔